खुले आँख सुन ले अल्लाह कहते कहते, खुले आँख सुन ले अल्लाह कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ تعالی کی حمد کرنے والے اور درود شریف پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، سوال کر عطا کیا جائے گا، دعا مانگ قبول کی جائے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ،
اور تم انہیں دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، ذلت سے دبے لچے چھپی نگاہوں دیکھتے ہیں۔
وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه،
اور ایمان والے کہیں گے بے شک ہار میں وہ ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن۔
الا ان الظالمين في عذاب مقيم،
سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں۔
وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ،
اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے۔
ومن يضلل اللہ فما له من سبیل،
اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں۔
استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ،
اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔
ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر،
اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے۔
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا،
تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔
اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ،
تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا۔
وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا،
اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتا ہے۔
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ،
اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ،
اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے۔
يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ،
جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے.
او یزوجہم ذکرانا و اناثا,
یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں.
و یجعل من یشاء عقیما,
اور جسے چاہے بانچ کر دے.
انہ علیم قدیر,
بے شک وہ علم و قدرت والا ہے.
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء.
اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر, یا یوں کہ وہ بشر پردائے عظمت کے ادھر ہو, یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے.
انہو علی حکیم,
بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے.
وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا,
اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جاں فضا چیز اپنے حکم سے.
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا,
اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل, ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں.
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ,
اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو.
صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض,
اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں.
الا الی اللہ تصیر الامور,
سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں.
صدق اللہ العظیم.
اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کے حال پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آج کے ہمارے پروگرام کا جو پرٹیکولر عنوان رہے گا وہ ہے غوث پاک کے خطبات. غوث پاک کے خطبات, غوث پاک کے بیانات جو آپ نے فرمائے ہیں انشاءاللہ عزوجل, یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع اور عنوان رہے گا, اور اسی کو لے کر کے ہم آگے چلیں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا. سب کر جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں کوئی منہ لگاتا تھا ہم کو کوئی منہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھا تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے ان کے دربار سے جب بھی میں
سارے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں جیسے منظر یہ سارے کے سارے ہاں سارے جیسے منظر یہ سارے سارے کے سارے جیسے منظر یہ سارے کے سارے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں اب کبھی کا تصور بھی کیسا جب سے مانگتے تمہارے ہوئے ہیں اور دور ہونے کو ہے اب یہ دوری دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ کھٹ ہو
سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم ہیں اور بڑے کرم ہیں اور حضور کی دعائیں ہیں اور اپنے غلاموں کے لیے بڑی دعائیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور شفقتیں ہیں اور بڑی محبتیں اور شفقتیں ہیں. ہم کسی کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے, اتنے انعامات ہیں اتنے اکرام ہیں اور اللہ کریم بس کرم فرمائے اور یہ شفقتیں عنایتیں میدان محشر میں بھی ہمارے اوپر ہو جائیں, قبر و حشر میں بھی ہو جائیں اور بیڑا پار ہو جائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو حضور کرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آقا کریم وہ ہے کہ جنہوں نے گناہ گاروں کو بھی سینے سے لگایا ہے اور اللہ کریم کی رحمت سے کرم سے فضل سے انہیں بھی توبہ کے ذریعے نیکی کی راہ پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندے کی ایک آس, مقرب بندہ بن جانے کی ایک آس اور امید جو ہے یہ عطا فرمائی ہے. وللہ الحمد, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسا عظیم, ایسا شان والا, ایسا مہربان نبی ہمیں عطا فرمایا ہے. دنیا میں تو انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنا کام ہو جائے, کوئی مصیبت میں پڑتا ہے تو پڑ جائے, کسی کا کام خراب ہو رہا ہے تو ہو جائے, کسی کی زندگی میں پرابلم آتی ہے تو آ جائے, اپنا کام بہرحال کیا ہو جائے بن جائے. لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے کہ جن کے بارے میں قرآن گواہ ہے, اللہ کریم کا کلام گواہ ہے, عزیز علیہ ما عنتم, حریص علیکم ہے, ایمان والوں کی, اپنے غلاموں کی, اپنے امتیوں کی بھلائی بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. اور اگر غلاموں پر کوئی مشقت پڑ رہی ہے, غلاموں پر کوئی مشقت آ رہی ہے, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر کیا ہے, گراں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے کہ میرے غلام کیا ہو جائیں, مشقت میں, مصیبت میں آ جائیں. تو یہ کریم نبی, اللہ کریم نے ہمیں جو ایسا شان والا نبی, ہمیں ایسا مقام والا نبی اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے, ہم اس پر اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں. اے کریم, تیری مہربانی ہے, تیرا کرم ہے, تیری عنایت ہے کہ تو نے ہمیں دامن مصطفیٰ عطا فرمایا ہے. اور ہم اللہ کریم سے یہ بھی دعا کرتے ہیں, اللہ ہمارا خاتمہ بھی فرمائے تو دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ ہمارا دنیا سے جو ہے جانا ہو جائے. ایمان سلامت رہے گا تو ہی بندہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص عنایتیں ہیں میدان معاشر کی, یہ حاصل کر پائے گا. اور اگر ایمان ہی سلامت نہیں ہے یا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ جو غلاموں پر کرم ہونا ہے اس سے محروم ہو جائے گا. تو غلامی میں اپنے آپ کو رکھنا ہے تو ایمان کے اندر ثابت قدم رہنا ہے, اور اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. بجاہ نبی الامین, اعلی حضرت کا شعر ہے نا کہ دمِ نزع جاری ہو میری زبان پر, محمد محمد خدا محمد. ہاں جی,
دمِ نزع جاری ہو میری زبان پر, دمِ نزع جاری ہو میری زبان پر, دمِ نزع جاری ہو میری زبان پر, محمد 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 خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
واہ, یہ تو اعلیٰ حضرت امام سنت ہے اور آپ کے فرزندے ارجمند ہیں اور مفتی اعظم ہند ہیں حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری رحمہ اللہ. آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں, دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں, محمد ممجد پکارا کروں میں. اللہ کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بھی کرتے رہے اور حضور کرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو بھی زندگی کے اندر اپنا کر کے رکھیں, کیونکہ اس سے اگر ہٹیں گے, حضور کی اطاعت سے ہٹ جائیں گے, گناہوں میں لگ جائیں گے, تو پھر یوں سمجھ لیں کہ ایمان جو ہے نا یہ ڈینجر زون میں بھی آ جائے گا. اس کا بھی چانس ہے کہ گناہوں کی نحوست سے ایمان ہی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. والعیاذ باللہ, ہم اللہ کریم کی اس سے پناہ مانگتے ہیں. آج کے پرٹیکولر عنوان اور موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کے پروگرام کا جو پرٹیکولر عنوان اور موضوع ہے وہ ہے غوث پاک کے خطبات. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جسے دیکھا جائے پیارے راشد بھائی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا, توحید باری تعالیٰ کا, عظمت باری تعالیٰ کا اور رفعت باری تعالیٰ کا بھی بہت بیان فرمایا ہے, اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بھی بتایا ہے اور اللہ کریم کی معرفت کا راستہ بھی جو ہے وہ دکھایا ہے. کیا فرمائیے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل درست فرمایا آپ نے، سیدنا غوث اعظم، غوث الاغواس، قطب الاقداب، سلطان الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ابتدا سے انتہا تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے لمحات رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت اور دین کے فروغ اور اس کے اشاعت ہی میں ہمیں نظر آتا ہے. یعنی سلمان بھائی، اگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے مختلف اوقات اور مراحل کو دیکھا جائے تو تقریباً آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 90 سال ہے، لیکن اس 90 سال کی عمر میں تقریباً ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو علم دین سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، یا پھر تبلیغ دین کے ذریعے اپنے خطبات، اپنے بیانات کے ذریعے مخلوق کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی جو ایک اہم دینی فریضہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے. الحمدللہ اسی نیک مقصد کے تحت اور اس مقصد کی تکمیل میں جہاں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، صوفیہ اور آج تک علماء اور صلحاء کا یہ انداز رہا ہے اور یہ ایک وظیفہ رہا ہے لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، اس پر الحمدللہ امیر علیہ سنت کی تربیتوں کا نتیجہ ہے کہ دعوت اسلامی بھی گامزن ہے، دعوت اسلامی کے مبلغین بھی شب و روز اس نیک کام اور اس عبادت میں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضوں کو نبھایا اور اپنے دور کے اعتبار سے لوگوں کی اصلاح کے جو بھی مواقع تھے اور جو بھی ذرائع تھے دین کو آگے ڈیلیور کرنے کے، آپ نے وہ اپنائے. یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 90 سال ہے، لیکن آپ کی زندگی مبارک کا ابتدائی مرحلہ دیکھتے ہیں تو آپ علم سیکھتے ہیں، اصول علم میں آپ اپنا وقت گزارتے ہیں، اور جس کو قصیدہ غوثیہ میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم دین کا درس لیتا رہا، علم پڑھتا رہا، یہاں تک کہ قطبیت کبریٰ کے منصب پر میں، غوثیت کے مقام پر میں فائز ہوا.
جی.
تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے ابتدائی ایام علم دین سیکھنے میں گزرتے ہیں. پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 33 سال آپ نے درس و تدریس کا باقاعدہ پڑھانے کا سلسلہ فرمایا اور فتویٰ نویسی کا آپ نے سلسلہ فرمایا. فتویٰ نویسی میں آپ صرف بغداد شریف نہیں بلکہ دیگر ممالک اور دیگر شہروں سے بھی آپ کے پاس سوالات آتے اور آپ مرجع فتویٰ تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فتویٰ دینے میں اتنی سرعت اور اتنی جلدی تھی، یعنی جیسے ہی آپ کے پاس فتویٰ آتا بہجت الاسرار میں، استفتاء یعنی سوال آتا، فتویٰ طلب کیا جاتا، بہجت الاسرار میں یہ پوری کیفیات ذکر کی گئی ہیں کہ جیسے ہی آپ کے پاس فتویٰ آتا تو ایسا نہ ہوتا کہ ایک رات یا ایک دن گزر جائے پھر جواب دیں، جیسے ہی جواب سوال آتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً اس کا فل بدی آن دی اسپوٹ جواب دیتے. اور بغداد کے علماء کے سامنے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ پیش کیا جاتا تو وہ اس بات سے اتنا حیران نہ ہوتے کہ آپ نے درست جواب دیا، بلکہ اس بات سے حیران ہوتے کہ آپ نے اتنا جلدی کس طرح جواب دے دیا. تو ابتدائی زندگی کے مراحل آپ کے دیکھیں تو علم دین حاصل کرنے میں، پھر تقریباً 33 سال کا عرصہ درس و تدریس اور افتاء میں گزرا، پھر آگے کی جو زندگی کے ایام ہیں آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقریباً 40 سال بہت بڑا زندگی کا عرصہ ہوتا ہے، 40 سال سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ دین فرمائی، بیانات فرمایا، خطبات فرمایا اور لوگوں کی اصلاح فرمائی. یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 40 سال کے جو بیانات ہیں اور جو ملفوظات ہیں جس کو علماء نے کتابوں میں بھی بیان کیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کا خلاصہ بیان کیا اور دین کے مختلف موضوعات پر آپ نے اسپیچز فرمائیں، اور آپ کے خطبات کی شان یہ ہوتی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیان فرماتے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی فیضان ملا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان فرماتے، اسپیچ فرماتے، تو جس طرح قریب والا کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنتا، اسی طرح مجمع میں جو آخری شخص ہوتا وہ بھی سن لیا کرتا، بلکہ جو خواتین ہوتی تھی وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات اور ارشادات کو سن لیا کرتی تھی. یہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ کی یہ کرامت ذکر کی گئی، اور یہ نبی کے فیض سے ہی ہوتا ہے، نبی کے معجزے کی برکت ہی ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان فرماتے 70,000 افراد آپ کے اجتماع میں شریک ہوتے، تو جس طرح ابتدا میں بیٹھنے والے اشخاص آپ کی آواز ملاحظہ فرماتے، ساؤنڈ سسٹم یا جو آج کل جدید ذرائع ہیں آواز کو پہنچانے کے، کمیونیکیشن کے، وہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ایک روحانی سسٹم تھا کہ آخر میں بھی جو شخص موجود ہوتا تھا وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات سنتا اور اس مجمع میں صرف عوام نہ ہوتی، عوام میں بھی تبلیغ دین کرنا بہت سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اتنے بڑے خطیب تھے، آپ کے بیانات کی ایسی شان تھی کہ صرف عوام نہیں بلکہ بغداد معلیٰ کے اور دیگر شہروں کے بڑے بڑے علماء، مشائخ اور صوفیاء آتے، اور صرف انسان نہیں، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث الثقلین ہیں۔ یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول الثقلین ہیں۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں اور جنوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور عند تحقیق ساری مخلوق ہی کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول الثقلین ہیں، انسانوں اور جنوں کے رسول ہے اور نبی ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان لیتے ہوئے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث الثقلین ہیں، یعنی آپ انسانوں کی بھی پیر ہیں اور جنات کے بھی پیر ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیانات کو سننے کے لیے جنات بھی حاضر ہوتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں بھاجۃ الاسرار
ہیں، یہاں معذرت میں آپ کی بات کو بیچ میں کاٹ رہا ہوں، میں ایک چیز تھوڑا وضاحت کرتا جاؤں، اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں تاکہ بات جو ہے وہ نکھر کے تھوڑی اور جو ہے وہ سامنے آئے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ امتیوں کے اندر جو اخلاق و کردار اور جو خلاف عادت معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عنایت ہوتی ہے۔ یہ ایک سیدھی سی اور بڑی واضح سی بات ہے۔ جو حسن اخلاق جس نے اپنایا ہوا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان کیا ہے، بندے نے اپنی زندگی کے اندر شامل کیا ہوا ہے۔ تو عادات ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا ایک فیضان عطا فرمایا ہے، اس کو اس نے کیا کیا ہے، زندگی کے اندر شامل کیا ہے۔ تو اعمال ہیں، اخلاق ہیں، کردار ہیں، طریقہ کار ہیں، یہ ایک اپنی جگہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہی یہ کیا ہے، ایک اثر ہے۔ یہ تو تعلیمات کا اثر ہو گیا، اور امتیوں کے پاس جو کرامت ہوتی ہے یہ بھی نبی کے صدقے سے ہی ملتی ہے۔ یعنی امتی کو جو مقام مل رہا ہے وہ کس کے صدقے سے مل رہا ہے؟ نبی کے صدقے سے مل رہا ہے۔ یہ ایک کلیئر کٹ اور بڑی واضح سی بات ہے۔ تو اولیاء کی جو کرامات ہیں، ان کے جو پیارے انداز ہیں یا خلاف عادت جو ان کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ نبی کی کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور یہ برکت کیوں ہوتی ہے؟ یہ برکت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کو آخری نبی ماننے والے ہوتے ہیں۔
سبحان اللہ،
یہ برکتیں عنایتیں جب ہی ہوتی ہیں جب نبی پر کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے، اور نبی کے لائے ہوئے تمامی جو احکامات ہیں ان پر بھی کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ تو جب ہی یہ کرامت کا جو کیا ہوتا ہے، یہ ظہور ہوتا ہے، اللہ کریم کی عطا ہے، فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ چاہے تو کسی ایک بندے کی آواز جو ہے وہ ہزار بندے تک پہنچائے، اور اللہ چاہے تو اس کی آواز دوسرے بندے تک نہ جائے، اللہ کریم قادر ہے اس بات کے اوپر۔ تو جو میں ایک اس لیے میں نے آپ کی بات تھوڑی لے لی تاکہ اس کو تھوڑا میں ایک بیان کر دوں موضوع کو، کہ جو کرامات بعض اوقات بیان ہوتی ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی اجی یہ کیسے ہوتا، ہماری آواز تو نہیں جاتی۔ بھائی آپ غوث پاک تھوڑی ہیں، آپ کی آواز نہیں جا رہی، آپ غوث پاک بھی تو نہیں ہیں، ایک بات۔ پھر دوسری بات دیکھو، دوسری بات یہ ہے کہ جو محبوبان باری تعالیٰ ہوتے ہیں، ان کی عظمتیں اور ان کا جو ہے وہ خلاف عادت کام کر دینا، کرامت دکھا دینا، تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ دیکھیں جناب آصف بن برقیہ نے کیا کہا تھا، یہ اس مضمون کو ابھی سے ہم بیان کر دیں تاکہ آگے وہ سارا معاملہ کیا ہو جائے، کلیئر ہو جائے، شیطان کو اپنا کوئی رکھنا ڈالنے کی جو ہے وہ گنجائش نہ ملے۔ آپ دیکھیے، یہ بھی غوث پاک کے خطبے کی کرامت ہی تھی کہ 70,000 بندے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پہلا سن رہا ہے ویسے آخری بھی کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے۔ آپ دیکھیں فاروق اعظم بھی بڑے ہیں، ان کی کرامت بھی کیا ہے؟ بڑی ہے۔ فاروق اعظم مسجد نبوی میں ہیں، مقام نہامت میں جناب ساریہ کو اپنی آواز سنا رہے ہیں، یہ کرامت فاروق اعظم تھی۔ فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہے، غوث پاک تو فاروق اعظم کے جو ہے وہ غلام ہیں، غلاموں پر بھی کیا ہوتی ہیں؟ نوازشات اور عنایات پھر ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے کئی اولیاء کی کرامات کو بیان کیا ہے، ایک نہیں بلکہ کئی اولیاء کی کرامات کو کیا کیا ہے بیان کیا ہے. ایک ایک میں بیان کرتا ہوں بس پھر ہم راشد بھائی کی گفتگو کی طرف واپس آئیں گے. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, آپ اپنے درباریوں سے کہہ رہے ہیں یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا, اے درباریوں کون ہے بھائی جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لے کر آئے گا؟ کیا سلیمان علیہ السلام خود نہیں جا سکتے تھے؟ جا سکتے تھے, لیکن یہ کیا ہے اللہ کریم کے ہر کام میں کیا ہے کہ حکمت پوشیدہ ہے, یہ اولیاء کی شان کا ایک اظہار ہونا تھا. فرمایا ایکم یأتینی بعرشہا, کون لے کر آئے گا ملکہ بلقیس کے تخت کو؟ قال الذی قال عفریت من الجن, عفریت سب سے خطرناک جن ہوتا, جنوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, ان میں ایک جن جو سب سے خطرناک ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ عفریت. اس نے کہا جی انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام کی, مجلس برخاست ہونے سے پہلے آ جائے گا. وانی علیہ لقوی امین, اس نے کہا حضور میں مضبوط آدمی ہوں, کر بھی سکتا ہوں, امانت دار بھی ہوں, خیر سے تخت جو ہے وہ لے کر کے بھی آ جاؤں گا, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس سے تخت نہیں منگوایا. قال الذی عندہ علم من الکتاب, اللہ کریم فرماتا ہے کہ پھر اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا, کون تھے؟ یاسف بن برقیہ تھے. انہوں نے کہا حضور انا آتی کبھی, میں لے کر آتا ہوں, قبل ان یرتد الیک طرفک, پلک جھپکنے سے
پہلے.
پلک جھپکنے سے کیا؟ پہلے. اب ہم تو اپنے کچن میں سے گلاس پلک جھپکنے سے پہلے نہیں لے کے آ سکتے, اور یہاں کیا آ رہا ہے؟ ملکہ بلقیس کا تخت آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے, کس وہ کیفیت میں ہے, وہاں سے آ رہا ہے, یہ بھی اب ایک لمبا مضمون ہو جائے گا. بہرحال تو کیسے آیا؟ پلک جھپکنے سے پہلے, اور پھر لے کر آئے, پیش کیا وہاں پر. اور یا کی یہ شان ہوتی, اب بندہ بولے یار ہم تو نہیں لا سکتے, بھی آپ آصف بن برقیہ بھی تو نہیں
ہیں.
تو ہر شے کو اپنے آپ کو رکھ کر نہ کریں بھائی. آپ دیکھیں انجینئر کیا سی کیسی کنسٹرکشن جو ہے وہ اس کے لیے کیسی کیسی گائیڈنس دیتے ہیں, بندہ بولے یار میں تو نہیں دے سکتا, بھائی آپ انجینئر بھی تو نہیں ہیں, پلان کیسے کر لیا, ہم بھی تو انسان ہیں. بھائی آپ انسان آپ ہیں, لیکن آپ اتنے ہی انسان ہیں جتنے آپ ہیں, اور عقل آپ کی اتنی ہی ہے جتنی کیا ہے. یوں کر کے شیطان کے مکر و فریب کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو کے جو بات از قبیل کرامات ہوتی ہے اس کا بھی جو ہے وہ انکار نہیں کرنا چاہیے. اولیاء ہیں, صلحاء ہیں, اللہ والے ہیں, ان کی جو اس طرح بات چیت ہوتی ہے کرامت کے حوالے سے اس کو بھی جسے یوں بولیں کہ بچشم صد ادب قبول کرنا چاہیے, یعنی بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو قبول بھی کرنا چاہیے, اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسی عظیم امت میں ہمیں رکھا ہے کہ جس کے اولیاء کو اللہ کریم نے ایسی عظیم شانیں عطا فرمائی ہیں. جی راشد بھائی.
جی ماشاءاللہ, آپ نے آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ذکر کیا. یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ جس طرح پچھلی امتوں کے مقابلے میں یہ امت افضل ہے, پچھلے انبیاء کے مقابلے میں نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں, اسی طرح عقیدے کی کتابوں میں لکھا گیا کہ اس امت کے اولیاء پچھلی امت کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں, اور اس امت کے اولیاء میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے, اس کو یوں بیان کیا گیا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. تو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی روحانی طاقت اور پاور عطا فرمائی ہوگی. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ غوث الثقلین تھے, انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی بھی رہنمائی فرماتے, اور آپ کے دستے حق پرست پر جنات بھی آ کر توبہ کرتے اور غیر مسلم جنات ایمان لایا کرتے. ایک بزرگ کے بارے میں بحجت الاسرار میں ذکر کیا گیا کہ وہ ایک خاص عمل کر کے جنات کو حاضر کیا کرتے تھے, حاضری کا سلسلہ کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے وہ عمل کیا اور جنات کو بلانا چاہا, لیکن انہوں نے آنے میں کچھ تاخیر کی. تاخیر سے جب وہ جنات حاضر ہوئے تو اس بزرگ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے تاخیر کی وجہ کیا ہے, لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان جنات نے کہا کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہوں, خطبہ بیان فرما رہے ہوں, اس وقت ہمیں نہ بلایا کیجئے. تو انہوں نے اس بزرگ نے سوال کیا کہ آپ لوگ بھی وہاں جاتے ہیں, یعنی جنات کی جو جماعت ہے؟ تو ان جنات کے افراد نے کہا کہ جی ہاں ہم جاتے ہیں, ایک بڑی تعداد ہماری ہوتی ہے, اور ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور توبہ کر چکے ہیں. تو یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ کے خطبات سے صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی فیض یاب ہوتے تھے.
کیا بات, سبحان اللہ. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خطبوں میں ہوتا کیا تھا, توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے, اللہ کریم کی توحید کا جیسا بیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جیسا بیان غوث پاک نے فرمایا ہے, یہ اپنی مثال آپ ہے. اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اور نفس کے جالوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غوث پاک نے ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ کہی ہے. اپنے ایک بیان میں آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں, من اکثر من مخالطۃ العارفین باللہ عرف نفسہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی معرفت رکھنے والے اولیاء کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے, اور اولیاء صلحاء اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ بندہ شیطان کی چالوں سے بھی اور شیطان کے ہیلوں بہانوں سے بھی اور نفس کی چالوں سے بھی بچنے میں کیا ہو جاتا ہے,
کامیاب
ہو جاتا ہے. مدی چلے کے ناظرین, ذکر اللہ بھی زبان پر ہو, ذکر رسول بھی زبان پر ہو, اور پھر بندہ شیطان کے ہیلوں بہانوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ عارفین کی صحبت جو ہے وہ اختیار کی جائے. اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آج کے دور کے اندر چمکتا دمکتا نام ہے شیخ طریقت امیر السنت دامت قدم القدسیہ کا, اور گیارہویں شریف کے ان مبارک جو ہے وہ 11 ایام میں مدنی مذاکرے بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہیں, تو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی بھی نیت کریں تو انشاءاللہ آپ کو زبردست معلومات ملے گی, اور زندگی کے جس بھی طبقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں مدنی مذاکرہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ کریم کی رحمت سے بلکہ بہت کچھ اللہ کریم کی رحمت سے سیکھنے کو ملے گا اور اپنی اصلاح کا موقع بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اور مزید آئیں خالد بھائی یہ خطبات کی طرف, غوث پاک کے خطبات کی بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے, لیکن میں یہاں ایک مضمون لینا چاہ رہا ہوں, عنوان لینا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ بندہ جب سنے تو پھر جو ہے وہ کیسے سنے, اس پر بھی کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائے. بندہ جب سن رہا ہو تو کس طرح جو ہے وہ سن رہا ہو. دیکھا یہ کیا ہے کہ لوگ جب سنتے ہیں تو موبائل استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ بیان سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اچھا ساتھ میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں, بیان بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں, اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟
اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب تاج نبوت عطا فرمایا اور یہ عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے ایک غلطی یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو, پیغام الہی کو توجہ کے ساتھ نہیں سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو بیان فرمایا, ارشاد فرمایا, اخترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون, کہ حساب قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں, ان کے رب کے پاس سے کوئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے تو اس کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں.
جی
فرمایا گیا لاہیتا قلوبهم, ان کے دل کھیلوں میں پڑے ہیں. تو کلام الہی کو, دین کی بات کو, نصیحت کی بات کو سننا کس طرح چاہیے, اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. اور ہم صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز دیکھیں جو حضور کے کلام کو سن کر نور ایمان سے اپنے دل کو جگمگانے میں کامیاب ہو گئے, یہ کلام الہی کا اثر ان کے دلوں پر ہوا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مؤدب ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے.
کیا بات,
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا کرتے تھے اور یہاں تک ان کی کیفیت بیان کی گئی کَأَنَّ عَلَى فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الطُّيُور, کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں, اگر وہ حرکت کریں تو وہ پرندے اڑ جائیں. اس طرح جامد و ساکت ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنا کرتے تھے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بندہ ہمتن گوش ہو کر, یعنی سراپا کان ہو کر, پوری توجہ لگا کر کسی کی بات سن رہا ہوتا ہے تو پھر پوری توجہ بھی آتی ہے, بندہ کیا بول رہا ہے اس کو صحیح طور پر سن بھی پاتا ہے. جبکہ عام طور پر سننے والوں کا رواج اور انداز اس طرح کا ہو گیا ہے کہ موبائل بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وہ جو قرآن میں ارشاد ہوا نا ایک لفظ, وہ اثر النجوی الذین ظلموا, لوگوں نے چھپ کر سرگوشی کی, وہاں بیان چل رہا ہوتا ہے اور یہاں چھپ کر سرگوشیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. یہ انداز جو ہوتا ہے یہ ظاہر ہے نیکی کی دعوت سے, دین کی بات سے تو توجہ کو پھیر دے گا, پھر نہ کہاں اور ہاں کا نہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ توجہ میں کمی ہوتی ہے. جبکہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہو کر بیان سننے والوں کا انداز یہ تھا کہ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شان ولایت اور شان عالمانہ کے ساتھ عالمانہ لباس میں اپنے ممبر کی طرف بڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اور اب یہ ہوتا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمانا ہے, تو جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر مسجد کی طرف تشریف لاتے تو اسی وقت حاضرین محفل بھی غوث پاک کی زیارت بھی کر رہے ہوتے تھے اور غوث پاک کے ساتھ سب کے سب کھڑے ہو جاتے تھے. ایک یہ ادب کا انداز ہے, اور گویا جس کی بات سننی ہے اس کو سنانا شروع کرنے سے پہلے ہی ایک اٹریکشن دینا ہے, ایک توجہ دینا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ ان کا ادب بھی ہے. پھر جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان شروع فرماتے تھے, سلمان بھائی کتابوں میں لکھا گیا کہ صرف سانسوں کی آواز آتی تھی اور اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں آتی.
اللہ اکبر.
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل پر ایسا سکوت طاری ہوتا تھا, جبکہ جلدی جلدی جو لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کر اسلام بھی قبول کرتے, فسق و فجور سے توبہ بھی کرتے, اس کی وجہ ایک یہ بھی بتائی گئی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فیضان سے اور ان کی تربیت سے اور ان کے شفقت فرمانے سے بیان کرنا شروع کیا نا, تو اس وقت ہی لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف مائل کر دیے.
کیا بات ہے.
پھر ہوا یہ کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرنا شروع کرتے تو ہیبت ایک تو آپ کی علم کی اور آپ کی ولایت کی تعریف ہوتی, اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس کو فرشتے آ کر ڈھانپ لیا کرتے.
واہ واہ واہ.
تو اس طرح سے ایک پروٹوکول بھی ہوتا تھا, اور خاص کر جو بیان کرنے والا ہے نا,
واہ جی واہ,
اس کی توجہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے اور وہ خالصتاً اللہ کے لیے بیان کر رہا ہے. تو جب اللہ کے لیے بیان کیا جا رہا ہے, اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے یا اللہ کے فرامین کو بیان کیا جا رہا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کے دل اس طرف متوجہ بھی کر رہا ہے.
کیا بات.
پھر وہ بات دل سے نکل کر دل تک پہنچتی ہے. بہرحال بندے کو اپنا انداز یہ بنانا چاہیے کہ اگر کبھی دین کی بات سننے کا موقع مل رہا ہے تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ یار یہ کیا بیان کر رہا ہے, کیسا بیان کر رہا ہے, کیوں بیان کر رہا ہے, اور جب دین بیان کر رہا ہے, سنی عالم دین ہے, تو پھر بندے کو چاہیے کہ رب کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تعلیمات بیان کر رہا ہے تو میں ان کے ادب میں توجہ سے بیٹھ جاؤں, ان کی بات سننے کے لیے, کیونکہ دین کی بات تو پریورٹی والی ہے نا, یہ ترجیح والی ہے, اس کو توجہ سے سننا ہے. یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے گھر میں کوئی بڑا بات کر رہا ہوں نا, تو یہ بچوں کو شور کرنے سے خاموش کرایا جاتا ہے, بڑے بول رہے ہوں تو ایسا نہیں کرتے, بے ادبی ہوتی ہے. ایک اہم بات آ رہی ہو تو وہ بات سننے کے لیے باقیوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ آپ خاموش رہیں, اہم باتیں کہیں نکل نہ جائے. لیکن جب دین کی بات سن رہے ہوں اور بڑوں کا ہی انداز خدا نہ خواستہ یہ ہو کہ باتیں بھی چل رہی ہیں تو میسیجز بھی چل رہے ہیں, ریپلائی بھی چل رہے ہیں, سبھی کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے, تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو دین کی روح ہوتی ہے نا, وہ ادب نہ کرنے کی وجہ سے بندے سے چلی جاتی ہے. دین کامل طور پہ اس کی طرف دین تو متوجہ ہے, بندہ لے ہی نہیں رہا. گویا یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ہے کہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو دنیا جہان باقی کہاں رہے, لیکن آپ اور میں بھی تو اپنا حصہ دیکھیں کہ ہم اسے تلاش کہاں کر رہے ہیں, ہم اسے حاصل کرنے کے لیے کیا ایفرٹ کر رہے ہیں, ہماری اپنی کوشش کیا ہے. اگر ہماری اپنی کوشش نہیں ہے تو پھر یہ بہت برا انداز ہے. آپ دیکھیں کہ جنہوں نے دل لگایا ہے دین اسلام سے, دین اسلام لانے والوں سے اور اس کی تعلیمات کو بیان کرنے والوں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو علم دین کے نور سے منور فرمایا.
کیا بات.
اور جو بے توجہی کا شکار ہوا
جی,
اس کو تو بارے میں قرآن میں حضور کے دور میں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ لاہیتن قلوبہم, ان کے دل ہی کھیل میں پڑے ہیں, جب جس کا دل کھیل میں الجھ جائے پھر وہ ہدایت اور معرفت کی طرف کیسے آئے گا.
درست.
پھر وہ ہدایت اور معرفت سے رہ جائے گا. تو چاہیے یہ کہ توجہ کو جس کام کے لیے بیٹھا ہے نا اس کام کی طرف کر لیں. چھوٹی سی بات ایک اور عرض کروں گا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی, ہم اپنا بہت سارا وقت نکال کر, ہمارے علاقے میں محفل ہے, ہماری مسجد میں ختم غوثیہ ہے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل, میلاد شریف, یا اس طرح کے عنوان پر کوئی بھی ایک محفل سجائی جا رہی ہے, ہم اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر، بہت سارے دوستوں کو چھوڑ کر، بیٹھکوں کو چھوڑ کر، اور باقاعدہ اپنا شیڈول بنا کر وہاں پر جا رہے ہیں، بیان سنیں گے، علم دین حاصل کریں گے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی. اب شیطان کی ایک خصلت ہے کہ وہ بندے سے نا غفلت نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ اس نے سب کچھ چھوڑ بھی دیا ہے تب بھی یہ بھلے چھوڑا رکھے، لیکن میں نے کیا کرنا ہے کہ حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ نیکی کا اثر یہ قبول نہ کر پائے، نیکی کی دعوت یہ قبول نہ کر پائے. اب وہ بندہ سارے کام چھوڑ کر ہلکے ذکر میں آ بھی گیا، لیکن شیطان اب اس کو توجہ سے سننے نہیں دے گا
جی،
بلکہ کبھی اس طرف توجہ کرائے گا، کبھی اس طرف توجہ کرائے گا. نتیجہ تن یہ ہوگا کہ محفل میں حاضری کی برکت تو نصیب ہوگی، لیکن دین کی بات سن کر شاید ساری زندگی عمل کرنے کی جو برکت ہو پاتی نا
جی،
اس سے شیطان روک
محروم رہ جائے، شیطان روک دے، اس سے اللہ بچائے ہمیں. اور جب بھی سنیں انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں، اور عمل کرنے کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ سنیں. اور یوں ہی یہ بھی ایک بات یاد رکھی جائے کہ ہر بندہ بیان کرنے کا اہل نہیں ہے، جس کا دل کرے وہ بیان کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں. بڑی آسان سی بات ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے یہ، کوئی بڑی سیدھی سی بات ہے. مسئلہ ایک پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کی انٹرپریٹیشن یا دین کے احکامات کو بیان کرنا بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، چونکہ میں مسلمان ہوں لہذا میرا یہ حق ہے. میں بڑے ادب سے عرض کروں کہ چونکہ میں مسلمان ہوں لہذا دین کے احکام پر عمل کرنا میرا حق ہے. انٹرپریٹیشن کرنا اور ان کی وضاحت کرنا اور ان کو بیان کرنا یہ ہر بندے کا حق نہیں.
جن کا کام تھا وہ کر گئی، ہمارا سن کر عمل کرنا کام،
عمل کرنا کام ہے. اور اب ابھی جو ہے اپنی جگہ پر معاملہ جو ہے سو ہے. میں بہرحال جو عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ ہماری جو ایک عام جنرل پبلک ہوتی ہے نا، آپ کو دیکھیں احکامات پر بات کرنے والے، اگر آپ سفر کریں آپ کو ٹرین میں بھی ملیں گے، ٹرین میں آپ بیٹھے ہیں، بندہ جو ہے نا وہ سفر کر رہا ہے، لمبا سفر ہے 5-6 گھنٹے کا، تو وہ کوئی موضوع چھیڑ لے گا آپ کے ساتھ، کوئی موضوع چھیڑ لے گا، اور 100% اپنے اٹکل اور پچو کا اس کو لباس پہنا کر جو ہے وہ بات کر رہا ہوگا. یعنی میرے ساتھ خالد بھائی جو ایک واقعہ پیش آیا، مجھے وہ بھولتا نہیں ہے. میں نے تو کراچی ہی آنا تھا، جامع المدینہ میں پڑھتا تھا، اور رستے میں یوں ہی لوگ جیسے ہوتے ہیں ٹرین میں بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ کے ان لوگوں نے رستے میں ہی اترنا تھا، سکھر سے پہلے پنو آکل ایک اسٹیشن ہے وہاں انہوں نے اترنا تھا. کافی پرانی بات ہے، انہوں نے گفتگو کا ایک مضمون شروع کر لیا، اور مضمون جو ہے وہ ایسا مضمون ہے کہ فتاوی مصطفیہ میں سرکار قیادت ہند رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ کفر اور ایمان کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. ایک لائن ہے، ادھر ہے تو ایمان ہے، اور ادھر چلا جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ایمان سے باہر چلا جائے گا، آؤٹ ہو جائے گا. اس لائن سے کیا ہے؟ باہر چلا گیا. میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن چلیں اس کو ختم کرتے ہیں، ادھر ہی آتے ہیں. تو میں اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ یہ چپ جو ہے وہ ہو جائے. بہرحال مجھے اس وقت چونکہ جواب جو سوال وہ کر رہے تھے وہ جواب موجود تھا، میں نے ان کو پھر کچھ جواب تو ان کو عرض کیا، میں نے بتایا. اب کیا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا جو ہے نا وہ کچھ اور کسی طرف جو ہے وہ لایا جائے کہ بھئی چھوڑ دیں دین اسلام، اور پھر اس میں ایمان کفر کی مطلب وحدانیت باری تعالیٰ ہے، معبود حقیقی کے حوالے سے ہے، بات ہے کیا ہے کیسے ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. اچھا اب انہوں نے اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس سے کیا ہوئے، ہٹے، دوسرے موضوع کی طرف آئے. اب انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا جی وہ ایک بتائیں جس کا دوسرا نہیں، وہ دو بتائیں جن کا تیسرا نہیں، وہ تین بتائیں جس کا چوتھا نہیں، وہ چار بتائیں جن کا
پانچواں نہیں.
پانچواں نہیں. मैंने उन्हें कहा, मैं आपको वो छठा भी बता सकता हूँ जिसका सातवा नहीं, और वो सातवा भी बता सकता हूँ जिसका आठवा नहीं। अब इसका क्या जवाब मैंने दिया, ये जवाब आप रहने दें इसको। बहरहाल वो जैसे नहीं कहते तोते उड़ जाना बंदे के, जब मैंने जवाब देना शुरू किया तो वो हैरान हो गए वो लोग। तो मैं ये सिर्फ इतनी बात जो है वो करना चाह रहा हूँ मदनी चैनल के नाज़रीन, जो बयान करना चाह रहा हूँ कि दीन इस्लाम के हवाले से जब हमने किसी को बताना है, किसी को मोटिवेट करना है, किसी को गाइड करना है, जज्बा बड़ा अच्छा है, काबिल तारीफ है, तो इसके लिए क्या कर लें, वो चीजें सीख लें, वो चीजें क्या कर लें, सीख लें। हमें बहुत सारी चीजें बावकत नहीं आ रही होती, हमारा दुनिया की मुख्तलिफ फील्ड से अगर जो है वो है वाबस्तगी है, तो बावकत ऐसा होता है कि इस चीज के बारे में पता नहीं होता। जैसे ई कॉमर्स है, जिसने कॉमर्स पढ़ी हुई है, एक मिसाल की बात है, अब ई कॉमर्स पुरानी कॉमर्स जिसने पढ़ी हुई है आज से 25-30 साल पहले, ठीक है, तो ई कॉमर्स का उसको नहीं पता होगा, तो अब क्या करेगा, कुछ ऐसा करेगा कि मुझे ये भी क्या हो जाए, ये आ जाए, आ जाएगी, फिर उस तरफ आ जाएगा। तो दीन मतीन के हवाले से अगर आपने किसी को बताना है, बयान करना है, तो इसके लिए इल्म क्या है, बेहद जरूरी है। इल्म क्या है, बेहद जरूरी है, और इल्म नहीं है तो फिर बयान करने की इजाजत भी नहीं है। राशिद भाई
जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त फरमाया, और ये हमारे माशरे की बुराइयों में से एक खतरनाक किस्म की बुराई है, जो बाद औकात इंसान के ईमान के लिए भी वबाले जान बन जाती है। सलमान भाई आप देखें, अगर कोई मेडिकल का मसला है तो जितना भी समझदार बंदा हो, जितना भी क्वालिफाइड हो, वो उसमें अपनी राय जनी नहीं करेगा, अपना कोई एक्सपीरियंस वगैरह शेयर नहीं करेगा, बल्कि उस मामले को रेफ़र करेगा डॉक्टर की तरफ। अगर इंजीनियरिंग का मसला है तो इंजीनियर ही से रुजू किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई कानून का मसला है तो कानूनदान से, किसी एडवोकेट से ही या किसी जज से ही राबता किया जाएगा। और दुनियावी लिहाज से भी अगर कोई डॉक्टर नहीं है और वो अपने तौर पर इस तरह का मामला करता है, डॉक्टर वाले मनसब पर आकर बैठने की कोशिश करता है, या कानून दान नहीं है और वो इस तरह की बात करता है, तो कानूनी चाराजोई भी होती है दुनिया में, भी उसके लिए काफ़ी रुकावटें हैं। तो जिस तरह दुनियावी दीगर शोबाजात में और दुनियावी तौर पर जो फील्ड्स हैं उनमें हम अपनी राय का इस्तेमाल नहीं करते, और ये ख्वाहिश भी नहीं होती कि मैं डॉक्टर के तौर पर उसके मनसब पर आकर अपनी एडवाइस दूँ, तो फिर ये शैतान हमारे दिल में क्यों करता है कि हम आलिम ना होने के बावजूद और इल्मे दीन के अहकाम बयान ना करने के बावजूद, यानी अहल ना होने के बावजूद हम आलिम की मसनद पर बैठ जाएं। हालांकि देखा जाए तो डॉक्टर बनना अगरचे मुश्किल है, इंजीनियर बनना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टफ़ है और जिसमें ज़्यादा मशक्क़त होती है वो आलिम दीन बनना होता है। तो जो काम सबसे ज़्यादा हसास भी है और उसको सीखने के लिए मेहनत भी ज़्यादा है, उसमें हम हाथ मारते हैं और अपनी राय जनी करते हैं दूसरे मामलों में, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे महफूज रखे। अपना सलमान भाई, ये सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला के इरशादात और खुतबात की बात हो रही है, एक फरमान में जिक्र करूंगा आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का, और सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने रिसाले मकालुल उरफा बि एज़ाज़ी शरइन व उलमा, जो उलमा और शरीयत की फजीलत के हवाले से सूफिया के अकवाल हैं, उस पर मुश्तमिल ये रिसाला है। वहाँ पर इब्तिदा ही में इमाम अहले सुन्नत ने सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला का ये फरमान जिक्र किया, और सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के इस खुतबे में, इस बयान में ज़िंदगी गुजारने का गोया के इंसान को ढंग सिखाया गया है। इंसान दुनिया में रहता है तो एक जिन्स की तरफ मायल होने के एतबार से इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत होती है, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ असबाब की वजह से किसी से दुश्मनी और बुग्ज़ भी हो जाता है। तो बंदा मोमिन को किसी से मोहब्बत रखना और किसी से बुग्ज़ रखना, ये किस तौर पर होना चाहिए, इसका पैरामीटर क्या है और इसका स्केल क्या है? तो सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए, किसी शख्स के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो या किसी शख्स के लिए दुश्मनी का जज्बा पैदा हो, तो उस शख्स के आमाल को, उसके अफ़आल को कुरान और सुन्नत पर पेश करो। यानी बहुत प्यारा और आसान हल बता दिया कि मोहब्बत करनी है या नहीं करनी, दुश्मनी ये रखनी है या नहीं रखनी। जिससे भी दुश्मनी या मोहब्बत का एक दिल में ख्याल पैदा हो रहा है, तो उस शख्स के आमाल को, अफ़आल को कुरान और हदीस पर पेश करो। अगर कुरान और हदीस के तौर पर उसके अफ़आल जो है वो पसंदीदा हैं, खूब हैं, तो फिर उससे मोहब्बत करो, और अगर उसके आमाल और अफ़आल कुरान और सुन्नत में ना पसंदीदा हैं, शरीयत के अगेंस्ट हैं, या कुरान और हदीस उसकी पजीराई नहीं करती, तो फिर उस शख्स से मोहब्बत ना करो, उसको नापसंद ही जानो, ताकि तुम्हारा किसी से मोहब्बत रखना, किसी को दोस्त बनाना और किसी को दुश्मन बनाना अपनी ख्वाहिश से ना हो, बल्कि शरीयत के तकाजों के मुताबिक हो।
क्या बात है, सुभान अल्लाह। इल्म भी हासिल करें और फिर बयान भी करें, اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں. غوث پاک نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا, آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ خود عمل کیے بغیر کی جانے والی نصیحت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا کچھ اہمیت نہیں رکھتا. اور ایک جگہ پر مزید آگے چل کر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ بغیر دروازے کا گھر ہو. ٹھیک ہے جی, اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. ذکر غوث پاک ہو رہا ہے اور آپ کے ارشادات جو آپ نے اپنے خطبات میں بیان فرمائے ہیں اس کا بھی بیان چل رہا ہے, دیگر مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں. آئیے کال شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد وقاص ہے, میں جیڑا والا سے بات کر رہا ہوں. سلمان چاچو, میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل.
واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ, آباد رہے بیٹا, خوش رہے جی.
میرا نام محمد محبوب بتا دیا, میں جڑے والے کو بولدا پیا. سلمان بھائی ڈوڈا پروگرام بڑا ہی اچھا ہے. وقار بھائی تسی سانو ایک پنجابی دا کلام ہی سنا دیو.
بڑی مہربانی, بہت شکریہ. بس دے رہو جی. جی
محمد ارسلان اتاری, مدینہ تلولیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے اکثر اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والی منقبت سنا دے. امداد کن امداد کن.
بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی.
میں محمد حسین سے بات کر رہا ہوں. میری طرح سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے حسین اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے. اور وقار بھائی آج میری یہاں سے یہ فرمائش ہے کہ آج مجھے یہ کلام سنا دیں. تو سوئے لال نظار پھرتے ہیں,
ایسے سنائیں جیسے انہوں نے سنایا, پھر مزہ آئے گا. وقار بھائی سے کچھ کلام سننے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ جو ہے میسیجز ان کو بھی شامل کر لیں. میسیجز شامل کرتے ہیں جی. یہ کون ہیں؟ زہیب بھائی ہیں. واہ بھی سبحان اللہ, ان کو فارسی کلام سننا ہے. بڑی مہربانی جی, اللہ پاک آپ کو برکت دے جی. قاری یونس اتاری صاحب ہیں اور شاہ لطیف ٹاؤن کراچی سے ہیں, ان کو میرے سنت کی منقبت سننی ہے. بہت شکریہ جی. کلام سننا ہے کہ کون سا جی, غوث اعظم کی منقبت سننی ہے ان کو, اللہ برکت دے ماشاءاللہ. میسج ہے جی, حاجی مشتاق کی آواز میں پڑھا ہوا کلام سنائیں. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان ربا. اور وقار بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. وقار بھائی کچھ کہیں گے آپ بھی؟
جزاک اللہ خیر,
ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, یہ کلام سنائے. واہ بھائی واہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے, مرحبا. اور یہ کہہ رہے ہیں جی, کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہیں جی ذیشان حیدر بھائی ہیں علی پور سے, اور ان کو کلام سننا ہے کالیاں زلفاں والا. کچھ کلام شامل کریں وقار بھائی, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سوئے لال نظر پھرتے ہیں, وہ سوئے لال نظر پھرتے ہیں, وہ سوئے سوئے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس
Yeah.
سبحان اللہ. چلتے ہیں آگے, موضوع کی طرف مزید آگے بڑھتے ہیں. غوث پاک کے ارشادات ہیں, ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے. خالد بھائی,
اللہ اکبر,
اس حوالے سے غوث پاک نے کیا فرمایا؟
حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ با عمل با اثر کے مرتبے پر فائز تھے.
واہ.
اور جب گفتگو فرماتے تو دلوں کی دنیا بدل کے رکھ دیا کرتے تھے. کیونکہ پچھلے سلسلے میں بھی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا
جی,
اور میں یہاں باقاعدہ اس کو دہرانا چاہوں گا.
اللہ
فرمایا کہ کانا یتکلم علی الخواطر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دلوں کے حالات کے مطابق کلام فرمایا کرتے تھے. بندہ دل میں کیا سوچ رہا ہے اس کی بھی اصلاح کرتے جایا کرتے تھے, اور ایسی گفتگو ہوتی تھی. مومن کی شان کیا ہونی
چاہیے؟ اس پر ایک سنا نہ دوں, ایک بات بھی سنا ہی دوں.
ارشاد,
اور چاہت کے مطابق, بندے کے دل کی چاہت کے مطابق جواب آ رہا تھا, اور جو بندہ دل میں کہہ رہا ہوتا تھا نا اس کو بھی سن رہے ہوتے تھے. وجہ سے ہے نا کہ سمع القریب والبعید, دور اور نزدیک سے کیا کر لیتا ہے؟ سن لیتا ہے. نزدیک سے تو ساری سن لیتے ہیں. میں راشد بھائی کے قریب ہوں, راشد بھائی میرے قریب ہیں, آپ مجھ سے قریب ہیں, میں آپ سے قریب ہوں, میں آپ کو بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, آپ مجھے بول رہے ہیں, تو میں کیا کر رہا ہوں؟ سن رہا ہوں. تو یہ جو اولیاء کے باب میں کہا ہے سامع القریب والبعید,
سبحان اللہ,
یہ کیا ہے؟ بھئی دور سے سن لیا, چلو بھئی وزیر آباد میں بیٹھے ہوئے کسی بندے نے کراچی سے بیٹھے ہوئے کی بات سن لی بغیر کسی ظاہری واسطے کے, لوگ سمجھیں گے بڑا کمال ہے. تو ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تو پھر کون سا کمال ہے؟ یہ بھی کمال ہے بھائی.
واہ واہ.
امام زہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کو سیر علامہ النبلاء میں, غوث پاک کی جہاں بیان کیا اسی کے اندر, آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ علم کلام سے متعلق سوال لے کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا. غوث پاک نے اس کے سوال کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں فقلت فی نفسی قالہ اتفاقا, کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو غوث پاک نے
سوال پوچھا تھا.
جی پوچھا نہیں تھا سوال, دل میں لے کر آیا ہوا تھا نا, پوچھنا ہے یا پوچھوں گا یا کیا ہے. بہرحال غوث پاک نے
جواب دے دیا.
میں کہا قال ہو اتفاق, نہیں انہوں نے تو اتفاقی طور پر بات کر دی. تو کہتے ہیں کہ فلتفت الیہ, پھر غوث پاک نے میری طرف توجہ کی اور پھر میرے سوال کا جواب دیا. تو کہتے ہیں فقلت فی نفسی الواحد قد یلتفت, کہ تقریر کرنے والا واعظ جو ہے وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے, تو یہ بھی اتفاق کی بات ہے. کہتے ہیں پھر غوث پاک نے میرا نام لے کر کے,
اللہ اکبر,
نام لے کر کے فرمایا تمہارے سوال کا یہ جواب ہے. پھر مجھے فرمایا کم کھڑے ہو جاؤ, تمہارے والد صاحب آ گئے. کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا, میں نے پیچھے دیکھا تو میرے والد صاحب بھی آ چکے تھے. یہ غوث پاک کی کہ دل کی بات بھی وہ کیا کر لیتے ہیں؟
واہ واہ,
سن لیتے ہیں. یہ ہے سامی القریبا, قریب کی بات, یہ کمال ہے, اور یہ ہر کسی کو میسر ہے.
سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی شان کو بیان کیا, تو غوث پاک کی شان ہے. آپ کے صدقے میں کئی اولیاء کو بھی یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں, دل کے خطرات اور ارادوں سے واقف ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے اور اللہ کے اذن سے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی بارگاہ غوثیت میں عرض کی ہے کہ ہم مجبور ہیں, ہم اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے بغداد شریف, یہاں سے ہی ندا کر سکتے ہیں, لیکن غوث پاک سن لیتے ہیں. بلکہ آواز تو کیا, ہمارے دل کے خطرات بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی فیضان سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سن لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت عرض کرتے ہیں غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ, یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشکل کشا ہیں, رب تبارک و تعالیٰ کی مدد کے آپ مظہر ہیں, آپ میری مدد فرمائیں. غرض آقا سے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ, بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا.
اللہ
مرحبا جی خالد.
بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا, ایک جملہ راشد بھائی نے کہا اس کی تحسین ہونی چاہیے.
جی جی.
روشن ضمیر
جی
جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس شان کو بیان کرتا ہے نا, اس کی بھی اپنی بات ہے, اس لفظ کا بھی اپنا چس اور اپنا مزہ. اللہ کریم آپ کو اور برکت دے. حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسند ارشاد پر جلوہ گر ہوتے تو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, اس کی معرفت کے بارے میں آگاہی دیتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بتاتے, اور پھر بندے کو اپنا ایمان کیسا رکھنا چاہیے اور اس کا ایمان کیسے مضبوط رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں کیسے بڑھتی رہے گی, ان باتوں کو بیان کرتے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب محبت الہی کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ عز و جل کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف نگاہ نہ ہو, یوں کہ اندھوں کی مانند ہو.
اللہ
اندھوں کی مانند, صرف رحمت الہی پر اپنی نگاہ کو جمائے رکھ.
اللہ
فرمایا جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ عز و جل کا فضل نہیں دیکھ پائے گا. اللہ اکبر. بس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جا, اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کر سکے.
اللہ اکبر. اللہ
بندہ خود ہی کو تو مٹائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ تو اپنی مبذول کرے, اور پھر لگا کے بالکل محو ہو کر جو دیکھنا ہے وہ فضل عظیم کا پھر مشاہدہ کرے. پھر فرماتے ہیں اور پھر تیرے اندر کا نور, تیرے اندر کا نور وہ باہر کو بھی منور کر دے گا.
اللہ اکبر.
عطا الہی سے تو راحت اور سکون پائے گا. اور اگر تو نے نفس پر ظلم کیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی, یعنی خود پر بندہ ظلم ہی کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے بجائے اس کی طرف سے توجہ پھیر کر مخلوق کی طرف توجہ لگا رہا ہے, تو فرماتے ہیں اور مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ عز و جل کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے فضل خداوندی رک جائے گا.
اللہ
بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب توجہ کرے تو پھر اس کا ہو کر رہ جائے. وہ کہا گیا نا کہ محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی, رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں,
کیا بات,
پلا جام ایسا پلا یا الہی. وہ بے خودی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولا میں نصیب ہوتی ہے تو پھر بندہ یہ سوچ کر عمل نہیں چھوڑ رہا ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے, کن لوگوں میں بیٹھ گیا, میری آمدنی کیسے ہوگی, میرا گزارا کیسے ہوگا. جب اللہ کے لیے کسی کام کو بندہ اچھے کام کو اپناتا ہے اور برائی کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ مست و بے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہو جائے. ویسے پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا, اللہ اکبر, تو دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ, جب تک تو چیز کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ عز و جل کا فضل اور قرب کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی. فرمایا توحید, قضاء نفس, محویت ذات کے ذریعے دوسرے راستے بند کر دے تو تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا عظیم دروازہ کھل جائے گا, تو اسے ظاہری آنکھوں سے دل, ایمان اور یقین کے نور سے مشاہدہ کرے گا.
اللہ اکبر.
پھر فرماتے ہیں کہ تیرا نفس اور اعضا غیر اللہ کی عطا اور وعدے سے آرام و سکون نہیں پاتے. آئے
آئے آئے آئے آئے.
کوئی دے گا کتنا دے گا, پھر تیری توجہ
پھر ختم ہی ہو جائے,
دیا ہوا ختم ہو جائے گا, توجہ پھر مخلوق کی طرف جا رہی ہوگی. فرمایا کہ تیرا نفس, تیرا دل یہ ان چیزوں سے سکون نہیں پاتے, بلکہ فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے آرام اور سکون پاتے.
اللہ
یاد کر تیرے رب کا تیرے لیے کیا وعدہ ہے.
اللہ
تیرے رب نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فتوح الغیب شریف میں ہی کہ تیرے رب نے تیرے لیے جو نعمتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں نا, جب تو ان نعمتوں کا مشاہدہ کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی, اس کی محبت کی لذت میں مستغرق ہو جائے گا.
اللہ اکبر. اللہ اکبر.
فرمایا جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری آنکھ سے پردہ رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ تیرے لیے بہتر یہ تھا, تیرے لیے لائق یہ ہے کہ جو اللہ نے تجھے فرمایا ہے وہ کر, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ تجھے عطا فرمایا.
کیا بات ہے, یہ ہوتا ہے اولیاء کا انداز. آپ دیکھیں
آج یہ ہم غوث پاک کے الفاظ جو ہے وہ ہم تو اردو ٹرانسلیٹ کر کے پھر بیان کر رہے ہیں, اور ان کے اندر آپ دیکھیں کہ کیسی ایک تاثیر ہے, یہ اپنی طرف جو ہے وہ کیسے کھینچ رہے ہیں, اور جب یہ زبان فیض نشان سے جب الفاظ ادا ہوتے ہوں گے تو سننے والوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا. یہ ہوتا ہے اولیاء کا انداز, اللہ کی محبت دلا رہے ہیں, مخلوق سے توجہ ہٹا کر کیا کر رہے ہیں, دنیا سے توجہ ہٹا کر کیا کر رہے ہیں, اللہ کی طرف لگا رہے ہیں. یہ اولیاء کا انداز ہے. میرے پیارے استائیں بھائیو, ہمیں بھی یہ انداز اپنانا چاہیے. دنیا کے حوالے سے غوث پاک نے ایک اور جگہ پر کیا ارشاد فرمایا راشد بھائی؟
جی سلمان بھائی, یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ناقابل اعتبار حقیقت ہے کہ انسان اگر سمندر میں چھلانگ لگائے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ گیلا ہوگا
جی,
اگر آنکھیں کھول کے رکھے تو اسے سب کچھ نظر آ رہا ہوگا, اگر آگ میں کودے گا تو اس کو اس کی تپش اور حرارت ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی عمل کرے تو اس کا رد عمل ظاہر نہ ہو. ہر کام کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے. انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے, بندہ مومن کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ دنیا مجھے نقصان نہ پہنچائے, ذرہ نہ دے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان پھر دنیا کو اپنے دل سے نکالے, دنیا کو دل میں بسا کر رکھے اور پھر یہ خواہش کرے کہ یہ دنیا مجھے نقصان نہ پہنچائے, تو یہ محض جنون ہی جنون ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دنیا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دو, جزوی طور پر نہیں, مکمل طور پر نکال دے تو پھر وہ تجھے ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچائے گی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی انسان کو بڑے منافع ملنے کا سبب بنتی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. ایک بڑے پیارے صحابی حضرت ابو العباس سعد بن سہل سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے وقت آپ کی عمر مبارک صرف 15 سال تھی اور مدینہ شریف میں وصال فرمانے والے صحابہ میں سب سے آخری صحابی تھے. آپ روایت کرتے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت رکھے اور بندے بھی مجھ سے محبت کریں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کو منانا ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی رضا ملتی ہے لیکن بظاہر بندے ناراض ہوتے ہیں, اور وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ رب بھی راضی اور اس کی مخلوق بھی راضی ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, ایسا عمل بتائیے کہ میں کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت فرمائے اور میں لوگ بھی مجھ سے محبت فرمائیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اذھد فی الدنیا, دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ, یحبک اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا, وزہد فی ما عند الناس, اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ, بے نیاز ہو جاؤ, یحبک الناس, لوگ تم سے محبت کرنے لگے. رب کی محبت چاہیے تو دنیا سے بے رغبت ہونا ہوگا, لوگوں کے دل میں اپنا مقام بنانا ہے تو لوگوں کے مال و اسباب سے اپنی نظریں پھیرنی ہوں گی.
کیا بات, کیا بات, اور یہ نظریں اللہ کریم کی رحمت پر اور فضل پر کیا کرنی ہوں گی؟
جمانی
ہوں گی. اسی لیے تو کہا ہے نا کہ حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ.
حب دنیا سے تو بچا
اسی کو اس کا اوپر کے کیسے پڑھتے ہیں,
حب دنیا سے تو بچا ش
کی محبت دل سے نکالنے کے لیے خالد بھائی ایک بڑا پیارا طریقہ ہے. قوت القلوب کتاب ہے حضرت امام ابو طالب مکی کی, اور اس میں انہوں نے جو مقامات بیان فرمائے ہیں اس میں چھٹا مقام جو ہے وہ زہد کا بیان کیا ہے. مقبت المنیرہ نے ترجمہ بھی کیا ہے کتاب کا قوت القلوب کا, اور دو جلدیں اس کی شائع اللہ کی رحمت سے ہو چکی ہیں, تیسری جلد بھی انشاءاللہ آنے والی ہے. اس کے اندر زہد کا باب ہے, زہد کا وہ چھٹا مقام جو ہے وہ کیا ہے, کس کا ہے, زہد کا ہے. اس کو پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو لگے گا کہ اللہ کی رحمت سے میرے پاس جو ہے وہ بہت ہے.
بہت
آپ دیکھیے کہ سیٹسفیکشن لیول جو ہے نا یہ آپ کی زندگی میں کیا ہو جائے گا, ایڈ ہو جائے گا. اچھا جب بندہ یہ سوچتا نا کہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, پھر وہ کیا ہوتا ہے, دل اس کا نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. دل جسے کہتے ہیں دل بیٹھنے لگ جاتا ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, ایسے بھی نہیں ہے, ایسے بھی نہیں ہے, ایسے بھی نہیں ہے. وہ آپ جب پڑھیں گے زہد کا باب پڑھیں گے, اس کو پڑھ کے آپ کو لگے گا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے, اور کیا میں نے کتاب منگوائی ہے نیچے سے اپنے آفس میں سے, اس کا ایک اقتباس میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا انشاءاللہ.
تو سناؤں میں اس کو
جی,
اسی کتاب میں جب یہاں یہ باب شروع ہو رہا ہے مقام زہد کی شرح اور زاہدین کے احوال,
اللہ اکبر,
پہلی ہیڈنگ ہے اس کے بعد زاہدین ہی عالم ہیں.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا بات,
دل ہلا دینے والی بات,
دل ہلا دینے والی.
اللہ کریم ہمیں زہد عطا فرمائے,
آمین آمین.
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بیان فرمایا
جی,
جو قارون جب اپنی کروفر کے ساتھ نکلا نا کہ زکات دینے کا اس نے انکار کیا اور لوگوں کے سامنے نکلا, فخرج علی قومہ فی زینتی, جب اپنے کر و فر کے ساتھ قوم کے سامنے آیا تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. تو لوگوں میں سے کچھ افراد یہ کہنے لگے قوم کے کہ کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا جو قارون کو ملا ہے, کاش اتنی دولت ہمیں بھی مل جاتی جتنی قارون کے پاس ہے, کہ اس کے یہ تو بڑے حصے والا ہے. انہ لذو حظ عظیم,
بہت کچھ ہے قارون,
بہت کچھ ہے اس کے پاس, تو بھائی جتنی دولت اسے دی گئی ہے ہمیں بھی ایسی مل جاتی. پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل
صالحا. اللہ اللہ
اللہ اکبر اللہ اکبر. جنہیں علم دیا گیا تھا وہ بولے کہ خرابی ہو تمہاری, اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے. یہ دنیا کہاں بہتر ہے, فرمایا ایمان والا اچھے کام کرنے والا. پھر وہ جس طرح غوث پاک کی ہم نے بھی عبارت سنی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کو کتنا ملا, اس کو کتنا ملا, اس کو کتنا ملا, اللہ کا فضل کیسا ہے, اس کی طرف توجہ لائے. اور اس بات کو یاد رکھے کہ فرعون یہ قارون کے پاس اتنا ہے اللہ کی راہ میں دینے سے ہی رکا ہوا ہے, اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جتنا ہے نا, ایک تو اس کو عظیم فرمایا, کثیر فرمایا
جی,
اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو رب کے پاس ہے اس کی عطا پر بھی کوئی روک نہیں ہے.
کیا بات,
فما کان عطاء ربک محظورا, تو لوگ دیں گے لیکن عطاؤں کو پھر روک بھی لیں گے ان
جی,
نفس میں ایک یہ بات موجود ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں بھی سب کچھ ہے, حقیقی بادشاہ بھی وہی ہے, اور اس کی شان بھی ایسی ہے کہ اس کی عطا پر کوئی روک بھی نہیں ہے. تو پھر ادھر ادھر توجہ پھیرنے کے بجائے جو دینے والا ہے اس کی طرف توجہ
لگائی جائے. واہ جی واہ, مرحبا, سبحان اللہ, کیا زبردست بات ہے. اور وہ جو اقتباس میں نے پڑھ کے سنانا نا خالد بھائی
جی,
وہ اسی جو ہے وہ آیت مبارکہ سے سمجھ لیں کہ ایک بڑی پیاری جو ہے وہ نصیحت مستفاد ہوتی ہے.
اللہ
وہ کس طرح سے دی ہے, کس نے کس کو دی ہے, یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. لے آجے آجے آجے,
سبحان اللہ,
آگے بھی کتاب بھی آگے ماشاء اللہ. یہ قوت القلوب ہے جی, مدنی جلد کے ناظرین, یہ قوت القلوب نہیں ہے بلکہ کیا ہے, قوت القلوب ہے, دلوں کی رضا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہے, واہ بھائی واہ, وہ اس کے نشانے لگائے تھے میں نے, وہ آ گیا. جناب لقمان نے اپنے شہزادے کو وصیت کی اور شیطان کے داخل ہونے کے راستوں سے جو ہے وہ ڈراتے تھے. یہ شیطان یوں یوں آتا ہے تو یوں شیطان سے کیسے بچنا ہے؟ ایک بار فرمایا کہ جب شیطان تیرے پاس فقر کی جانب سے آئے, تو بڑا فقیر ہے تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, فلاں کو دیکھ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں جب شیطان تیرے پاس کہاں سے آئے؟ فقر کے راستے سے آئے. تو اسے بتا کہ حقیقی مالدار وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے,
سبحان اللہ,
اور فقیر وہ ہے جسے اللہ کی معصیت, اللہ کی نافرمانی رسوا کرے.
اللہ.
اور جب شیطان تجھے مالداری کی رغبت دلائے, جب شیطان تجھے مالداری کی رغبت دلائے, بھائی مال اکٹھا کر بھائی, پیسے چار جوڑ, حرام ہی جوڑ لے پیسے تو چار بنا کوئی کچھ تو کر. جب شیطان تجھے مالداری کی رغبت دلائے تو اسے بتانا کہ مالدار اور قرات کا جمع ہونا اچھا نہیں, حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے. اسی قتل قلوب کی دوسری جلد کے اندر امام طالب مکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرمی کے موسم میں کسی نے شہد ملا ٹھنڈا شربت پیش کیا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ شربت کے حساب کو ہم سے دور کرو. یہ ٹھنڈا شربت پی کے اس کا حساب بھی دینا ہے, ایسے نہیں پی کے بس کام ختم ہو گیا. تو یہ جو کتاب ہے آپ پڑھیں گے مدنی چینل کے ناظرین, تو آپ کا دل جو ہے نا وہ یقین مانے ایسا اس میں سکون اور راحت آئے گی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور یہ چیز جو ہے نا جب آئے گی تو سکون ایک لے کر کے آئے گی, جی ہاں, باقی بے سکونی کا خاتمہ ہوگا اور دنیا کی محبت سے بھی جان چھوٹے گی. اور غوث پاک نے بھی یہی درس دیا ہے کہ بندہ دنیا کی بلکہ مخلوق سے توجہ ہٹا کر خالق کی طرف کیا کر لے, یہ لگا لے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور آج بھی اہل اللہ کا یہی انداز ہے کہ اہل اللہ کے پاس جب کوئی آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ دنیا سے توجہ ہٹا کے کس طرف لگاتے ہیں, اللہ کی طرف لگاتے ہیں. مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر السنت نے بڑی پیاری ایک بڑا پیارا مضمون جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ بھی جیسے استاد ہے, پیر ہے, امام ہے, اس نے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی اور وہ اس کو بولتا ہے لاؤ دو ادھر مجھے دو, اور یوں کر کے اس سے لے لیتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا امیر السنت نے کہ یہ ٹھیک کام نہیں, یوں نہ کیا جائے. اب وہ بندہ خود دے رہا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن یہ بولے بھائی ادھر دے دو, بھائی یہ مجھے دے دو, تو امیر سنت نے فرمایا کہ یہ لکھا ہے اس میں احسن الویال آداب دعا کے اندر کہ یہ حرام قطعی ہے. یہ بھی کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دیکھنے کی بجائے اس کا مال دیکھ کر اس کو لینے کی بجائے ادھر سے ہٹو بھائی, یہ ٹریک بدلو, کسی کی شے جو ہے وہ کیوں دیکھ رہے ہو اور کیوں اس سے مطلب لے رہے ہو, اللہ کی طرف دو لگاؤ, وہ رب تمہیں اپنے فضل سے جو ہے وہ عطا فرمائے گا, میں قربان جاؤں. یہی اہل اللہ کا طریقہ وللہ الحمد جو ہے وہ رہا ہے. اور آج الحمدللہ امیر السنت دامت قدم القدسیہ بھی زہد بھری, سادگی بھری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھری جو ہے وہ تربیت فرما رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں امیر السنت کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے یہ اچھی باتیں سیکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام غوث پاک کے خطبات ہمارا آج کے پروگرام کا عنوان رہا غوث پاک کے خطبات, اور غوث پاک کا ایک ارشاد آپ کو سناتا ہوں اور پھر ہم جو ہے وہ پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر کے چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تیرا نفس اور اعضاء غیر اللہ کی عطا اور وعدے سے آرام اور سکون نہیں پاتے. خالد بھائی نے بیان کیا, یہی میں کوٹ کر کے آج کے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جا رہا ہوں کہ تیرا نفس اور اعضاء غیر اللہ کی عطا اور وعدے سے آرام نہیں پاتے بلکہ اللہ کے وعدے سے آرام اور سکون پاتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مخلوق خواہشات, نفس, ارادہ اور دنیا اور آخرت کی آرزوؤں سے فنا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا, اور یہ تمام چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اسے مقبول و محبوب بنا لیتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، میں قربان جاؤں۔ پھر بندہ ایسے مقام پر فائز ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ اور اس کے قرب کو محبوب رکھتا ہے، اس وقت اللہ کا خصوصی فضل اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے،
آمین۔
اپنی صرف دنیا ہی خواہشات کو پورا کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، کبھی ہم اپنے فرائض کو بھی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اوبلیگیٹری ہے، لازمی ہے، اس کو بھی کرنا، یہ بھی پورا کرنا، اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں کر رہے تو کریں۔ اور اس کے لیے ایک آسان ذریعہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ذہن بھی ملتا رہے گا، شعور بھی ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ نیکیاں کرنے کے موقع بھی ملتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں غوث پاک کا فیضان نصیب فرمائے، اور دنیا کی محبت سے اللہ ہماری جان چھڑائے، اور اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت اور اطاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑڑتے ہیں تیرے غلام ان سے
کہتے کہتے